السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل، انجینئر ہیں زہرا ابو زید. ہمارے اس پروگرام میں آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی موضوع کے لیے ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ٹول فری نمبر ہے 0800-77789، 0800-77789. ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور 1539 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر بائیں کونے میں لائیو سٹریم کو کلک کر کے براہ راست ہماری نشریات سنیے. آج کے پروگرام میں ہم آغاز کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے جائزے سے. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نیو یارک میں ہیں اور امریکہ کی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہو بھی چکی ہے. آج امریکہ کے صدر براک اوباما اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں. وہ ان کا خطاب ہو چکا ہے اور صدر زرداری کا خطاب بھی آج ہی ہونے والا ہے شام 5 بجے. اس سلسلے میں ہم متوقع نتائج اور امکانات کا جائزہ لیں گے لیڈروں کے بیانات کی روشنی میں. پھر پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ایک نظر ڈالیں گے جہاں حکام نے سوئس حکام کے نام خط کا مسودہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے جبکہ سماعت بدھ یعنی کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. پاکستان میں اس برس بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جانے لے رہی ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. اس بارے میں کچھ بات ہوگی اور پروگرام کے آخری حصے میں لندن میں ابو حمزہ کو امریکی تحویل میں دینے کا فیصلہ، وہاں ہونے والی بارشیں اور آخر میں مشرق وسطی میں شام کی صورتحال اور جنرل اسمبلی میں مشرق وسطی سے متعلق اٹھائے جانے والے اہم موضوعات کا ایک جائزہ پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے ماہرین اور تجزیہ کاروں میں شامل ہیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی کوریج کے لیے ہمارے ساتھی عائشہ تنظیم نیو یارک میں ہیں. اجلاس کے بارے میں تفصیل ان سے پوچھیں گے. پھر پاکستان سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر نادر بخش سے اور یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق سے تجزیہ چاہیں گے. پاکستان کی سیاسی صورتحال سوئس حکام کے خط کے تناظر میں ہائی کورٹ کے وکیل شوکت حیات ہم سے بات کریں گے. سیلاب کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدام نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA کے اسپوکس پرسن ارشاد بھٹی تفصیل سے بات بتائیں گے. آخر میں ہم بات کریں گے لندن سے ویسٹرن افیئرس کے منظر وسیم سے اور جدہ سعودی عرب سے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب ہمارا ساتھ دیں گے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. 120 سے زائد عالمی لیڈر عالمی سطح پر تنازعات، سیاسی بحران اور انسانی صورتحال کے بارے میں خدشات اور تحفظات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے آج منگل کے روز خطاب کرتے ہوئے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں بحران کو ختم کرنے کے لیے مزید کوششیں کریں. آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں امریکی صدر براک اوباما کے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کے بارے میں اور پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے خطاب اور ممکنہ موضوعات کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت نیو یارک میں ہمارے ساتھی عائشہ تنظیم جو کوریج کے سلسلے میں وہاں ہیں. پہلے انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں اور پھر اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین کی رائے لیں گے. السلام علیکم عائشہ.
وعلیکم السلام.
عائشہ، ابھی صدر اوباما کے خطاب کے بارے میں کچھ کلیدی نکات پہلے ہم آپ سے سنیں گے کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ صدر اوباما نے شروع ہی وہاں
ابھی ختم ہوا ہے. ابھی چند منٹ پہلے ہی آپ کا فون آنے سے چند منٹ پہلے ہی یہ خطاب ختم ہوا ہے. انہوں نے شروع
لیبیا کے
انہوں نے شروع ہی کیا لیبیا میں جو امریکی سفیر ہلاک ہوئے ہیں ان کی کہانی سے کہ کرس سٹیونز کون تھے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ایسے شہر میں جس کی انہوں نے مدد کی وہ ایک ایسے شخص تھے جو جمہوریت پر یقین رکھتے تھے اور لیبیا میں نئی جمہوری حکومت کی مدد کرنا چاہتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو فلم بنی ہے اس پر بہت تفصیل سے بات کی. انہوں نے اس کو کروڈ اور ڈسگسٹنگ ویڈیو کہا. یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، کروڈ اور ڈسگسٹنگ یعنی کافی منفی الفاظ استعمال کیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس فلم سے امریکی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے انسلٹنگ ہے یعنی مسلمانوں کے جذبات اس سے ہوئے ہیں متاثر، لیکن امریکنز کے لیے بھی ان کا کہنا تھا انسلٹنگ ہے کیونکہ خود امریکہ میں بہت سارے مسلمان رہتے ہیں اور امریکی جو ہیں وہ مذہبی آزادی کی حمایت کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جس فلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں اس میں خود امریکی شہری بھی شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اس ویڈیو کو بین کیوں نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ کے بہت سارے شہری عیسائی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر عیسائیت کے خلاف بھی کوئی بات امریکہ میں ہو تو اسے بین نہیں کیا جاتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ روزانہ میرے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں صدر بھی ہوں، کمانڈر ان چیف بھی ہوں اور میں ان کے اس حق کا دفاع کرتا ہوں. انہوں نے وجہ دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کا آئین بنایا تھا، ان کا یہ سمجھنا تھا کہ اگر آپ کسی اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگانا شروع کر دیں تو رائے پر پابندی لگائیں جو انسلٹنگ ہو جس طرح کی یہ ویڈیو ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ ایسا آلہ ایک ایسا ہتھیار بن جائے گا کہ دیکھا گیا ہے.
اچھا عائشہ یہ بتائیے گا, اب صدر اوباما سے ہم تھوڑا سا نکل کے ہٹ کے بات کرتے ہیں, کل صدر زرداری کی اور ہلری کلنٹن کی بھی ملاقات ہوئی, جو ایک پورے کا پورا ایک تاثر دیکھتی ہیں ان ملاقاتوں سے. اس سے پہلے ہنا ربانی کھر کی بھی ملاقات ہوئی تھی, کیا آپ دیکھتی ہیں کس طرح سے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں کیا صورت ہے سامنے؟
ایک چیز پر بہت اہمیت دی جا رہی ہے جو شری رحمان نے بھی کہا اور مارک روسن نے بھی کہا, وہ یہ کہ دونوں سائڈز اب آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں, نشاندہی کر رہی ہیں ان اہداف کی جو وہ مل کر حاصل کر سکتی ہیں, اس لیے کیونکہ اس سے پہلے شاید دونوں ممالک کی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن یا امیدیں بہت زیادہ تھیں. اب انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان کو دوبارہ استوار کرنے گے پڑیں گے اپنے تعلقات ایسی بنیادوں پر اور ایسے اہداف جو حاصل, لیکن یہ ایک پہلے ہنا ربانی کھر کی ملاقات ہوئی ہلری کلنٹن کی, کل ہلری کلنٹن کی صدر زرداری سے تفصیلی ملاقات ہوئی, اس کے فورن سیکرٹریز کے لیول پر دونوں ممالک کی ملاقات ہوئی, تو یہ ایک سلسلہ جو چل نکلا ہے اس سے دونوں طرف سے امید تعلقات میں بہتری آئے گی.
بہت بہت شکریہ عائشہ, آپ سے ہماری پھر بات ہوتی رہے گی ہمارے تمام پروگراموں میں. اس وقت ہم چلتے ہیں, اب ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر نادر بخت اور یہاں امریکہ بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان آگ. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
آپ دونوں صاحبان نے یہ سنا, جیسا کہ ابھی عائشہ نے بھی بتایا, ابھی تھوڑی دیر کے پہلے امریکہ کے صدر باراک اوباما کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے جو خطاب ہوا, اس میں صدر نے شروع ہی اپنی تقریر کا آغاز کیا سٹیونز کرس کے تعارف کے ساتھ, اس کے بعد یہ بتاتے ہوئے کہ کس طرح انہوں نے بنغازی اور لیبیا میں اس جگہ پر کام کیا جس ملک کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی, جہاں پر آزادی لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے جس کے وہاں پر عوام خواہاں تھے. اس کے بعد انہوں نے فلم کا تذکرہ کیا جو کہ توہین اسلام, پیغمبر اسلام کی توہین پر مبنی ایک فلم کے کچھ ویڈیو کچھ جو ٹکڑے سامنے یوٹیوب پر دیکھے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس فلم کی بھی مذمت کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا امریکی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو بین کیوں نہیں کیا جا سکتا. یہ سارا ایک تناظر تھا. پہلے پروفیسر فیضان آپ سے میں بات کرتی ہوں, صدر کے اس بیان میں انہوں نے شدت پسندی اور انتہا پسندی کی مذمت کی ہے, توہین آمیز ویڈیو کی بھی گفتگو کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیان سے اور اس کے بعد دنیا اسلام میں اس کا رد عمل کیا ہوگا؟
جی, سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت جو پریزیڈنٹ اوباما کی جو تقریر تھی اس کے تین پہلو تھے. ایک تو جیسے عائشہ نے ذکر کیا کہ وہ ذکر تھا اس کا مووی کا اور اس کے ریئیکشن کا. اس کا جو دوسرا جو تھا وہ ان کا تھا ایران کے حوالے سے, کہ ایران کی جو نیوکلیئر توانائی کا جو ہے پروگرام اس کے بارے میں, اور جو تیسرا تھا وہ ظاہر ہے جس کا ذکر ہوا مووی کا اور لیبیا میں لوگ مارے گئے اور آزادی
اظہار کا. جی
جی, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے, کوئی بھی ایک بھی لفظ ان کے منہ سے نکلا ہوا ان کے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشن یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ایک میسج بھی دینا تھا, تو میرے خیال میں انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو املاک ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے اور امریکہ کی جو سفارت خانے ہیں ان کا احترام کیا جائے, اور امریکہ کو اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی, میرے خیال میں ایک طرح کا اعتراف ہے کہ وہاں پر ایک سیکیورٹی لیپس ہوا ہے لیبیا میں امریکیوں سے, اور یہ شواہد بھی ملے ہیں کہ ان کی جو سفیر تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں القاعدہ کی ہٹ لسٹ پہ ہوں, اور یہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا جس کو کچھ ذرائع کے مطابق اور خاص ریلائبل ذرائع کے مطابق یہ سوچا سمجھا پلان تھا کہ جو ان کے جو امبیسڈر ہیں ان کو وہاں پر ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور ان کو مار دیا گیا.
شکریہ پروفیسر فیضان آپ کا. اب ہم آپ کو سنواتے ہیں ہمیں صدر اوباما کی تقریر سے چھوٹا سا ایک اقتباس ہم نے لیا ہے, جس کے بعد ہم ڈاکٹر نادر بخش سے بات کریں گے, آئیے سنتے ہیں.
There are no words that excuse the killing of innocents. There's no video that justifies an attack on an embassy. There's no slander that provides an excuse for people to burn a restaurant in Lebanon or destroy a school in Tunis or cause death and destruction in Pakistan.
یہ تھے صدر اوباما. پروفیسر نادر بخت, آپ سن رہے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کیا, پروفیسر فیضان سے بات بھی ہوگی, ہماری ساتھی عائشہ نے بھی بتایا. صدر نے اس ویڈیو کو, جس کے بعد یہ سارا ہنگامہ ہوا, جس کے ساتھ جوڑا گیا کہ بنغازی کا یہ جو جہاں پہ سفارت کار کی موت ہوئی اور اس کے ساتھ تین امریکی عہدیدار مارے گئے, اس کی اصل وجہ یہ تھی, فلم کے ساتھ اس کو جوڑا گیا جس کے لیے پہلے بھی امریکی حکومت نے کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. صدر نے فلم کو کروڈ ڈسگسٹنگ کہا, جس کا امریکی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھیں گے, کس طرح اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ ایک طرف تو وہ ویڈیو سامنے آئی, اس کا رد عمل بھی سامنے آیا, انتہا پسندی کے ریفرنس سے بھی ہم بات کرتے ہیں, علماء بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے اپنی محبت کے اظہار کا. تو یہ ساری چیزیں جو اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں, اب اس کو کس طرح سے کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہوگی؟
آپ نے بالکل درست فرمایا کہ واقعی صورتحال ایسی ہے, اور علماء کا اور سیاسی قائدین کا بھی یہی موقف ہے, اور قیادت کی نہایت نچلی سطح پر بھی یہی خیال ہے کہ اس طرح سے توڑ پھوڑ یا جلاؤ گہراؤ کا مناسب انداز نہیں تھا. لیکن وہ کچھ ماحول کچھ ایسا بن گیا ہوا تھا جو کچھ نظر آ رہا تھا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو یہ حلقے جو یہ کچھ کر رہے تھے, ان میں صرف پاکستانی لوگ بھی تو نہیں ہوں گے, کچھ دوسرے آپ کو پتا ہے کہ سرحدی علاقے ہیں جہاں سے لوگوں نے پینیٹریٹ کیا ہوتا ہے اور وہ بھی کیموفلاج کر کے ان میں شامل ہوتے ہیں. تو ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب سیاسی قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے اور مذہبی قیادت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان کی یہ کال نہیں تھی نہ ہی ان کا یہ انداز تھا, تو ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ کیا. ایک پہلو ایک اور یوں بھی ہے کہ چونکہ عوام کے جذبات بہت ہی زیادہ بڑھتے ہوئے ہیں اور ان بڑھتے ہوئے جذبات میں کچھ بہت زیادہ ہوش مندی کے کام نہیں ہو پاتے, تو اس میں یہ جلاؤ گہراؤ کے واقعات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور کسی نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا. لیکن یہ جو ابھی اوباما جیسے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس مووی سے کہا کہ امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے تو یہ کہا, لیکن صدر امریکہ کے اس جملے سے پاکستانیوں کے جذبات کتنے ٹھنڈے ہوں گے یہ کہنا کچھ بہت بعید اس کے آس پاس ہوگی, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تکلیف تو وہیں کی وہیں ہے, فلم وہیں کی وہیں ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے جو کچھ ہوا یا اسلام کی توہین کے لیے جو کچھ ہوا وہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اوباما کے یہ کہہ دینے سے مسئلے کی شدت پہ کیا کمی آئے گی کچھ بہت زیادہ میں نہیں اس بارے میں کہہ سکتا, اس وجہ سے کہ وہ نہیں کی وہیں ہے, خاکے رہی کے رہی ہیں, اور اگر سے امریکہ کہہ دے کہ اس کا سرکاری طور پر اسے تعلق نہیں ہے اور اس کو کہہ رہے ہم اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے, اگر آپ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے وہ اسی طرح سے ایسا موجود ہے, تو احتجاج کیسے ختم ہو پائے گا, احتجاج کے ختم کرنے کی کیا صورتحال نکلے گی اور کس طرح سے یہ بھڑکے ہوئے جلے ہوئے جذبات ختم ہوں گے یا ٹھنڈے ہوں گے, اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو
سب یہاں پہ میں آپ جی بات کاٹوں گی تھوڑی سی کہ آپ پروفیسر فیضان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آج انڈونیشیا کا صدر جو ہیں وہ بھی متوقع ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں یہاں پر جب اسمبلی کے اجلاس میں, تو وہ اپنے خطاب میں مذہبی سطح پر توہین کے خلاف انٹرنیشنل پروٹوکال کی تجویز دینے والے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ کے خیال میں دنیا اسلام کو اس وقت عالمی فورم یعنی اس اجلاس میں اپنا احتجاج رجسٹر کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ صورتحال پیچیدہ ہے, ایک بیان اس طرف سے تشدد کی بھی کوئی حمایت نہیں کر سکتا, اس طرح کی شدت پسندی کی بھی کوئی حمایت نہیں کرتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب توہین کسی بھی مذہب کی توہین سامنے آتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کسی ریزن کی بنیاد پر تشدد سے یا شدت پسندی سے نہیں روک سکتے, تو کیا فورم ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کے لیے؟
جی, میرا خیال ہے دیکھیے اس وقت بہت سے لوگ سن رہے ہیں, تو میرا تو ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے جو رہنما ہیں جو لوگ اتنے دو تین وجوہات ہیں، جیسے ایک تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے تو موقع کا فائدہ اٹھانا ہے اور انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، وہ اس آگ کو کم نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس پر تیل ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو اور بھڑکانا چاہتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ مسلمان ملکوں کا ہے اور ان کی عوام کا ہے، ان کی اپنی املاک ہیں جن کو وہ چلاتے ہیں، گراج جلاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اور اس کے بعد جو آ جاتا ہے جو ہمارے رہنما ہیں اس مسلم دنیا کے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جب وہ ایک وہ سلسلہ ہمیں منقطع نظر آتا ہے، اس لیے عوام جو ہیں جب غصے میں وہ ان حکمرانوں یا ان کے پولیس مین یا آرمی کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتے ہیں کہ دوسروں کے ایجنٹ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک پیغام دینا پڑے گا رہنماؤں کو مسلمان ممالک کے اپنی تقریر میں، اپنی پوزیشن میں، کہ ہم لوگ بھی اتنے ہی اپسٹ ہیں جیسے کوئی اور ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اس میں کوئی چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے، ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے، تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے اس کا اظہار کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا، اور اس پہ اپنی سٹرونگ اور مضبوط پوزیشن دینے کا بھی اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا۔ اور لیکن اس سے آگے جا کر ایک اور قدم جو اٹھا سکتے ہیں، جو ہمارے وہاں پر تمام رہنما موجود ہیں، جیسے آپ کو بتایا او آئی سی کی بھی میٹنگ سائٹ پر ہوتی ہے، پریزیڈنٹ زرداری ہیں اور یہ ملیشیا، انڈونیشیا یہ سب کے ہیں، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ ابھی ایک مسلم میڈیا ڈیولپمنٹ سینٹر بنا کر کہیں کہ بھئی ہم اپنے معاشرے اور اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے مذہب کے بارے میں معلوماتی فلمیں اور ڈاکومنٹریز بنائیں گے، اور وہ سینٹر یہاں پر لوکیٹڈ ہوگا، اس کے پھر لوگوں کو وہ اسکالرشپ دیے جائیں، نئے ینگ لوگوں کی اینیمیشنز پہ موویز آئیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اچھا بھی اگر تم نے فلم بنائی ہے تو ہم تمہیں ایسی فلم بنا کے دیں گے، نہ اس میں نہ صرف یہ کہ اس کا جواب ہوگا بلکہ اور لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ وہ سطح ہے جہاں پر لے کر جانا چاہیے ہمیں اس ڈائیلاگ کو اور اس سٹرگل کو۔
بہت شکریہ پروفیسر فیضان۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ایک ایک سوال آپ لوگوں سے پھر میرا آئے ہوگا، آخر میں پھر ہم یہ سیگمنٹ ختم کریں گے، کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن سے ملاقات کی ہے، کافی دیر تک یہ ملاقات جاری رہی ہے، اور یہ بھی بات ہوئی افغانستان میں بھی کے بارے میں بات ہوئی کہ وہاں کا آن پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے، پاکستان اس کے مدد بھی کرے گا پورے طور پر، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور صدر زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان عمل میں مدد کرے گا، لیکن جس کی باگڈور خود افغانوں کے ہاتھ میں ہو، کس حد تک ممکن دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
یہ سوال میرے لیے ہے نا؟
جی
جی، اس میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں، کہ افغانستان میں چائنا کے جو وزیر ہیں، میرا خیال ہے کہ وزیر مملکت ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے، اور چائنا نے کہا ہے کہ وہ وہاں کی جو یہ پہلی وزٹ تھی چائنا کے کسی وزیر کے لیول کے آفیشل کی، اور اس وجہ سے یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان میں چائنا ایک فیصلہ کن رول ادا کرے گا، اور وہ فائنانشل ہیلپ بھی دے گا، کیونکہ یہ ان کی جو وزٹ تھی یہ اس کا حصہ تھا ان کے اعلان کا۔ تو اس واسطے ثابت ہوتی ہے کہ اب پاکستان اپنے آپ کو افغانستان میں اکیلا نہیں سمجھے گا، اور پاکستان سمجھے گا کہ اس کے انٹرسٹ میں چائنا بھی شامل ہے، اس طرح وہ تمام انگزائٹیز یا وہ جو پاکستان کے کنسرنس تھے وہ کچھ حد تک سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ایک نیا راستہ کھلا ہے پاکستان اور امریکہ کو ساتھ ساتھ کام کرنے کا، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان امریکہ کے حالات جو آپس میں تعلقات ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر اور بہت سٹیبل رہیں گے، جیسے کہ پچھلے ہوتا آیا ہے وہ کم ہوگا، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ امریکہ کے لیول پہ اور پاکستان کے لیول پہ دو کام ہونے بہت ضروری ہیں، ہر ایک نے ایک ایک کام کرنا ہے۔ وہ ایک کام امریکہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں پاکستان پر ان کو کسی نہ کسی طرح بند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کا فائدہ نہیں ہو رہا اتنا جتنا اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے امریکہ کے عوام کو اور امریکہ کے جو رہنما ہیں ان کو یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ ہم امن پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سنجیدہ ہیں۔
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان. اب ہم آخری سوال کرتے ہیں ڈاکٹر نادر بگ صاحب سے. ڈاکٹر نادر, آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی بتایا اور پروفیسر فیضان نے چین کی بھی بات کر دی, ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت سارے تحفظات کو کافی وہ اس کا ازالہ ہو جائے گا, کیونکہ پچھلے گزشتہ دنوں میں یہ کافی پرابلمس تھے اور کیا سارائیاں تھیں کہ بھارت کا وہاں پر رول بہت بڑا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے تحفظات تھے. چین کے وہاں پر آنے سے معاملہ کسی نہ کسی حد تک ان کے اپنے ہاتھ میں سامنے آتا ہے. لیکن اب آپ نے جو یہ ملاقاتیں دیکھی ہیں, وزیر خارجہ, امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان کی وزیر خارجہ ربانی خرچ سے اور اس کے بعد ابھی صدر صاحب سے, تو آپ اب امریکہ پاکستان تعلقات کو کس نہج پہ جاتا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پاکستان اور امریکہ کے درمیان جب بھی تعلقات کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حادثہ, کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری لٹیا ڈوب جاتی ہے. اب یہ تو اپنی جگہ افغانستان کا مسئلہ تھا اور ڈرون اٹیک کا تھا, اب کوئی تھوڑی سی صورتحال اگر سنبھلنے جا رہی تھی درمیان میں یہ معاملہ آ گیا, اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مووی کا آ گیا, اب وہ حالات پھر وہیں سے وہیں بلکہ اس سے پیچھے اور چلے گئے. عوام اپنی جگہ اس ساری ذمہ داری امریکہ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن حکومت پاکستان کی خواہش ہوتی ہے اور بہت سے ایسے حلقے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلق بہتر ہو جائیں. پاکستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے, امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن کوئی ایک تیسری قوت اور کوئی آ جاتی ہے.
جی پروفیسر صاحب, آپ کی شاید لائن پروفیسر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا, ڈاکٹر نادر بخش صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ اس وقت ہمیں بتا رہے تھے پاکستان اور افغانستان اور امریکہ کے بارے میں, یہ تمام کے تمام جو مختلف قوتیں اس خطے میں ضروری ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے ان کی طرف سے کوششیں کی جائیں اور بھرپور انداز میں کی جائیں, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا اور ڈاکٹر نادر بخش ہمیں اس سلسلے میں یہ بات بتا رہے تھے. باہر طور ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ دوبارہ کر لیں. استوار جیسے ہی ہوتا ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر نادر بخت. دوبارہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں خوش خیر مقدم ہم کرتے ہیں. ایک دم لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, وہ کہتے ہیں نا, اور لائن کٹ گئی. وہ ایک بڑی مشہور کتاب بھی تھی مولانا قاسم نیازی صاحب کی. تو چلیے ہم بات کرتے ہیں. اب آپ سے بات ہوئی تھی کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے گی. کچھ مختلف چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گی. بس ایک ہی سوال ہے اس کا کہ پاکستان کے صدر آصف علی داری کے خلاف مقدمے کی بحالی کے لیے حکومت کی جانب سے سوئس حکام کے نام خط کا مسودہ وفاقی وزیر قانون نے منگل کے روز سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے اور جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ نے 5 رکنی بینچ نے باہمی مشاورت کے بعد اس مقدمے کی سماعت کل تک یعنی 26 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے. سپریم کورٹ میں پیش کیے جانے والے مجوزہ خط کا متن واضح نہیں, لیکن وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ عدالت کے حکم پر اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم خط نہیں لکھیں گے. چودھری اعتزاز احسن صاحب نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس آرگیو کیا کورٹ میں تو وہاں پہ بھی ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک آصف زرداری صاحب, یہ وفاق کی پوزیشن تھی, صدر پاکستان ہیں, آئینی طور پہ خط نہیں لکھا جا سکتا, اور اگر وفاق کے تحفظات ایڈریس ہو رہے ہیں, عدالت نے فرمایا ہے, تم کیوں نہ مانیں گے؟ کس طرح یہ ممکن ہے نہ مانیں؟
جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ سن رہے تھے انہوں نے جو بات کر رہے تھے قاہرہ صاحب, اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں بہت ساری شاید اپنے ٹریک کے اوپر چل رہی ہیں, لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کسی وقت کوئی بھی چیز سامنے آ سکتی ہے. آپ سے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں ایک آپ سے مجھے رائے لینی ہے. اس صورت میں جیسا کہ اب خط کا معاملہ سامنے ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم کی طرف سے پھر مطالبات کی لسٹ پیش کر دی گئی ہے کہ اگر وہ نہیں پورے ہوئے تو وہ الگ ہو جائیں گے, اس کے علاوہ کبھی انتخابات ٹائم پر ہونے, کبھی پہلے ہونے, کبھی اس کے بعد ہونے کی بات ہے. پاکستان کے اس سارے تناظر میں, اس ساری سیاسی صورتحال کے تناظر میں آپ کس طرح سے جائزہ ایک لیں گے, ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا.
پاکستانی سیاست کو سیاستدانوں نے بہت زیادہ الجھا کے رکھ دیا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگرچہ جمہوریت سیاست کے بہت بڑے علمبردار ہوتے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ آمریت بہت بری چیز ہے لیکن اتنی بری سیاست نہیں ہو رہی تھی, اتنی بری کیفیت نہیں تھی, عدالتوں کا انتہائی برے طریقے سے الجھا الجھا کے مذاق اڑایا گیا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں جب سروے کرتا ہوں, معلومات دیکھتا ہوں, تو پیپلز پارٹی کے ورکر آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ہاں البتہ جو فرق پڑتا ہے وہ فلوٹنگ پڑتا ہے, وہ ووٹس جو کہ کسی ایک طرف نہیں ہیں وہ بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں, اور وہ فیصلہ کن جو ووٹر ہیں, فلوٹنگ ووٹس ہیں, وہ زرداری صاحب کے اور پیپلز پارٹی کے ان ہتھ کنڈوں سے کچھ خوش نہیں ہیں. ان سے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ خط لکھنا تھا اور اس کو کوریج دینا ہے, اس صاحب کوریج جو حاصل, یعنی کرپشن کے اوپر تو اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ چونکہ انہیں کوریج حاصل ہے, انہیں استحقاق ہے کہ وہ ایسا کر لیں, لوگوں کا ذہن نہیں مانتا اس باتوں کو کہ کسی کو اس بنا پر محض چھوڑ دیا جائے کہ اس کے پاس اعلیٰ عہدہ ہے لہٰذا اس کی کرپشن جائز ہے یا اس کے پیسے کو کوریج دے دیا جائے. بہت دشوار بات ہے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ان باتوں کو تسلیم کریں, ان کا ذہن اس بات کو نہیں مانتا. اگر ان کے ہاتھ صاف تھے, اگر ان کا دامن صاف تھا, تو بہت بہتر تھا کہ وہ کہتے کہ ہاں میرا ہاتھ صاف ہے, میرا دامن صاف ہے, اور یہ چیزوں کو عدلیہ کے سامنے شفاف طریقے سے دیکھ لیا جائے. میرا خیال ہے یہ ایشو ایسے ہوں گے, اور شاید ان کے اور ان کے وزراء کے, کیونکہ پریکٹیکلی یہ کابینہ تو انہی کی ہے, حکومت بھی انہی کی ہے, تو ایسے بیسیوں کیسز ہیں جن کی تفصیلات ابھی آتی رہیں گی, اور سیاسی میدان بہت ہی زیادہ ایسا پولیوٹڈ ہو جائے گا, پراگندہ ہو جائے گا, کہ ان کے لیے دفاع کرنا کچھ آسان کام نہیں ہوگا.
آخری ایک منٹ ڈاکٹر نادر بخت,
جی
آخری ایک منٹ مجھے یہ بتائے گا کہ گزشتہ دنوں ہم نے جن بھی اپنے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی منظر نامہ اس وقت اس مقام پر ہے جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟
ایک اس میں لفظ کا اضافہ کر لیجیے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ بھی ڈال لیجیے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اب سیاست دانوں کو بھی پورا یقین ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ان کے معاملات اتنے طے ہیں کہ ایم کیو ایم آ رہی ہے جا رہی ہے, لیکن وہ اپنے معاملات صحیح رکھتے ہیں, اے این پی بھی ایسا ہی رکھتی ہے, نواز شریف صاحب بھی لانگ مارچ کی بھی کالیں دیتے ہیں اور آرام سے پھر جدہ بھی چلے جاتے ہیں, کہیں گھومنے پھرنے عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں, لندن بھی چلے جاتے ہیں, تو یہ سب کو پتا ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں, کیونکہ یہ سب آپس میں نہایت خوبصورت طریقے سے ملے ہوئے ہیں اور عوام کو بہلا رہے ہیں, اور عوام بھی اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہلایا جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ جی. تو کچھ کچھ نہیں ہوگا, یا کچھ جو بھی ہوگا بس اسی طرح سے چلتا رہے گا. بہت بہت اچھے پلیئر, آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو ڈاکٹر نادر بخت, آپ سے میری پھر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ جی,
بہت شکر گزار
جی, بہت بہت شکریہ, خدا حافظ, اسلام علیکم. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں, پاکستان میں حالیہ بارشوں سے سب سے زیادہ صوبہ سندھ متاثر ہوا, جہاں 10,60,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے, بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں, اور یہ تمام کے تمام صوبوں میں, پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے. اور آئیے اسی کے بارے میں کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں. پاکستان کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ملک کے چاروں صوبوں میں ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں زرعی معیشت پر گہرا اثر پڑا ہے اور ملک کی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے ہیں اور دیہی علاقوں میں موجود کچے مکانات بھی بہ گئے ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ارشاد بھٹی صاحب، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہی ترجمان ہیں۔ السلام علیکم ارشاد صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
ارشاد صاحب، آپ ہی کے ادارے کی یہ رپورٹ ہے جس کے مطابق کافی گھمبیر صورت ہے اور اب تک کوئی 369 افراد بتایا جاتا ہے جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 30 لاکھ افراد ان بارشوں سے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ کئی برس سے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری ان لاکھوں افراد کو متاثر کرتی آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا پیش کی حفاظتی اقدامات نہیں کیے جاتے؟
بالکل کیے جاتے ہیں، بلکہ جو 2010 کا سیلاب تھا اس کے بعد تو ہم بہت زیادہ اس حوالے سے سینسٹیو ہو گئے تھے، لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 15 ممالک میں سے ایک ہے جو قدرتی آفات کے حوالے سے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جو پچھلے 10 مہینے بڑی این ڈی ایم نے بڑی سخت محنت اور سلسل سفر میں گزارے، ہم ضلعوں میں گئے، تحصیلوں میں گئے، لوگوں کو ٹریننگ دی، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اویئرنیس دی، ورک شاپ کروائے، سیمینار کروائے، لوگوں کو ان کا بہیویئر چینج کرنے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ اگر کبھی بھی آ جائے، مثال کے طور پہ بدین میں اگر سیلاب آتا ہے تو بدین کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، سانگڑ میں اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک رویہ تبدیل کرنے کی بات ہے، یہ بڑی لمبا پروسیس ہے۔ لوگ نہروں میں گھر بنا لیتے ہیں، لوگ دریاؤں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اپنا اریگیشن سسٹم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے شہروں کا جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے مسائل جو ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر اوپر سے جب اس طرح کا آتا ہے، جب پانی نہیں ہوتا تو تب ایک مسئلہ ہوتا ہے، جب پانی زیادہ آ جائے تو اس وقت بھی پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑا کٹھن ہے اور مسلسل کنٹینیوس ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے ایک کرنے میں کامیاب ہو گیا اللہ کے فضل سے کہ ہمارا مسلسل فوکس تھا جانی اور مالی نقصان۔ اس مرتبہ ہم نے بہت سے، آپ نے بتایا 470 کے قریب لوگ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، ایجے کے اسلام آباد، سندھ اور بلوچستان میں ان کی ہوات ہوئی جو زیادہ ہو سکتی تھیں، مگر بر وقت اویئرنیس سے، بر وقت ان کو بتانے سے اور ان کے ساتھ دینے سے اور ان کو مسلسل گائیڈ کرنے سے یہ بہت کام ہوا۔ اس میں وہ بھی اموات ہیں کہ جو بارش کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس ہیں وہ بھی ہیں، پانی کی وجہ سے جو بجلی کے کرنٹس لگنے کی وہ بھی ہیں، چھت گرنے سے وہ بھی ہیں۔ تو بہت کم ہیں جو سیلاب اور خالصتاً سیلاب کی وجہ سے جو، یا پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اموات ہیں۔ تو ہم کافی تک کامیاب ہوئے ہیں، مگر یہ ابھی یہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہوئے ہیں، بہت سارا جو ہے وہ ابھی سفر طے کرنا ہے اور ان شاء اللہ ہم وہ کر رہے ہیں۔
تو بھٹی صاحب یہ بتائے گا، یہ تو آپ نے بتایا کہ اویئرنیس کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے، سیلاب سے بچنے کے لیے یا تیار ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا اور بہت بڑی اس کے لیے مہم چلائی گئی۔ اب جبکہ یہ سیلاب آ چکا ہے تو اب حکومتی سطح پر یا آپ کے ادارے کی طرف سے اب آپ کیا کر رہے ہیں، کیا اقدام کیے جا رہے ہیں؟
اس مرتبہ دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ جو پاکستانی فوج کا کردار بڑا قابل تعریف رہا ہے اور انہوں نے بہت بر وقت ڈیسیژنز لے کر این ڈی ایم اے کے ساتھ مشاورت سے بہت اچھے اقدامات کیے اور لوگوں کو بہت ریسکیو کیا۔ دوسرا جو ہم اس مرتبہ کریڈٹ دیتے ہیں وہ ہیں تحصیل، ضلع اور صوبہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہ اس مرتبہ زیادہ فعال نظر آئیں اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا۔ مگر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت کم ایریا میں پانی ہے، بارشیں اللہ کے فضل رک چکی ہیں اور وہ پانی بھی ہم نکال رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ابھی بھی آج ہمارے جو وزیر ہیں وہ اس وقت پی جی خان اور راجن پور اور اس ایریا سے ہو کے ملتان سے واپس اسلام آباد آ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے ابھی تک تحصیل اور ضلع سطح پر ہمیں جو کہا گیا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو جس وقت بھی جس چیز کی بھی ضرورت ہے ہمیں بتائیے گا، تو جب انہوں نے کہا تو ہم اب تک ہم نے وہ سیولی کام شروع کر دیا اور اس وقت 37,000 کے قریب ہم ٹینٹ بھیج چکے ہیں۔ آج سے جو ہمیں ریکویسٹ ملی ہے تو کچھ ایریاز میں ہم راشن پیک بھجوانے جا رہے ہیں، پہلی کھیپ چلی گئی اور دوسری شام تک چلی جائے گی، اور جو تقسیم کا مرحلہ ہے وہ بھی بڑے فعال طریقے سے اس مرتبہ ہم نے زیادہ فعال طریقے سے وہ شروع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ہے کہ جہاں ہمیں انہوں نے کہا کہ پانی کی وجہ سے پانی زیادہ ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں ہم نے ان کو وہ فوکس کیا مال مویشیوں کو جو وہ انجیکشن لگانے ہیں وہ ہم نے وہ آلریڈی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پچھلی مرتبہ مال مویشی ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ تو کر لیے مگر ان کے لیے چارہ اور کچھ نہیں تھا, وہ کیا الحمدللہ ہم نے. مرتبہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے وہ ہم نے کور کیے. لیکن پھر وہی ہمارا جو این ڈی ایم ایک فوکس پوائنٹ ہے, جو این ڈی ایم ساروں کو بتاتا ہے کہ اگر تیاری پہ آپ ایک روپیہ لگا لیں گے تو آپ قدرتی آفت آنے کے بعد دس روپئے خرچنے سے بچ جائیں گے. تو ہم وہ تیاری جو ہے اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ بھی لوگ بھی تیار کر رہے ہیں, رضا کار بھی تیار کر رہے ہیں, رضا کار تنظیموں کو آہستہ آہستہ ہم لوٹ میں رہ رہے ہیں. جو ضلع صوبائی اور تحصیل اور این ڈی ایم اے کے درمیان تعاون ہے اس کو زیادہ ایکٹیو کر رہے ہیں. جہاں جہاں ہمیں جہاں جہاں این ڈی ایم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں ہم ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ابھی تک صورتحال کنٹرول میں ہے.
اچھا آخری سوال میرا یہ ہے کہ سیلاب کے بعد یا کسی بھی قدرتی آفت کے بعد کوئی نہ کوئی بین الاقوامی سطح پر امداد ضرور ہوتی ہے, تو اس دفعہ بھی کیا پاکستان کو مختلف ایجنسیوں کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے این جی اوز کے تھرو یا ویسے امداد فراہم کی گئی ہے؟
نہیں ابھی تک نہیں, ابھی تک تو یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے, حکومت کرتی ہے اور یہ وہ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ابھی تک راشن ہو, ٹینٹس ہوں, میڈیکل کیئر ہو یا پانی کے حوالے سے مسئلہ ہو, اس وقت تک ہم اللہ کے فضل ہے کہ ہم سارا کچھ خود بھی کر رہے ہیں اور بڑی اچھی طرح سے مینج کر رہے ہیں. اور ابھی تک تو کوئی ایسا جو حکومتی سطح پہ نہیں آیا ارادہ ظاہر کیا گیا کہ کسی سطح پہ اپیل کی جائے, لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, آئی ایم گریٹفل ایز آلویز.
جی
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-89-0800-777-7789.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں. آج کے موضوع پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں. اپنے سننے والوں سے مجھے تھوڑا سا معذرت کرنی ہے کہ میں آج کل ہمارے پروگرام میں موضوعات کچھ اتنے بھرمار ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو نہیں اکاموڈیٹ کر سکتے. آپ سے میرا وعدہ ہے کہ اگلے آنے والے پروگرام میں آئندہ ٹیوزڈے کو میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑے موضوعات کم رکھیں تاکہ اپنے سننے والوں سے بھی ہم بات کر سکیں. تو آئیے اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ویسٹرن افیئرز لنڈن سے منظر وسیم صاحب. السلام علیکم منظر.
وعلیکم السلام.
اچھا منظر, آپ سے کچھ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ ابو حمزہ اور اس کے پانچ ساتھیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ میں دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ قائم کرنے کی سازش تیار کی, یمن میں مغربی ملکوں کے افراد کو یرغمال بنایا. برطانیہ میں اب ہوم افیئرس کی سلیکٹ کمیٹی ان کو جلد سے جلد امریکہ کی تحویل میں دینے کا جائزہ لے رہی ہے, کیونکہ انسانی حقوق کی یورپی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ دیا جا چکا ہے کہ امریکہ کے معیار اور ضوابط یورپ کے انسانی حقوق کے برابر ہیں. جو اس طرح کے حالات میں اس نوعیت کے الزامات پر افراد بغیر کسی تاخیر کے دوسرے ملک کے سپورٹ یا امریکہ کے سپورٹ آپ اس صورت میں کہیے کیا جا سکتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں, کیا آپ کے پاس تفصیلات ہوں گی ہمارے سننے والوں کے لیے؟
جی سب سے پہلے تو کہ یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے یہ بہت, اگر غور کریں تو اگر کچھ دیر بعد ہوتی الیکشن کے بعد امریکہ کے تو اور سچویشن ہوتی, لیکن ایسی ٹائم پہ دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے جس طرح ابھی پہلے ہی کافی ساری دنیا میں مشکل بنی ہوئی ہے اور عین اس وقت ایک یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اور مشکل کریٹ ہوگی سرٹن کنٹریز کے اندر, کیونکہ ان کے فالوورز غلط یا صحیح کی بات الگ ہوتی ہے لیکن ان کی کچھ فالوئنگ ان کی ہے یہاں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ برطانیہ کے پیسہ جلد از جلد دینا چاہ رہے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹک اپ انٹو اندر سچویشن جہاں پر کہ وہ کسی اور ریزن سے کسی اور لیگل راستے سے, اول تو لیگل اب راستہ رہ نہیں گیا ان کے پاس کہ کسی طریقے سے وہ بلاک کر سکیں اس کو.
تو منظر یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں ٹائمنگ کی بھی بات ہو رہی ہے, گزشتہ دنوں میں توہین آمیز ویڈیو سامنے آئی, اس کے کچھ اب وہ چیزیں آپ نے دیکھی, اس کے بعد خاکوں کا فرینچ رسالے میں اجرا ہوا, تو کس طرح سے آپ نے اس ساری صورتحال کو دیکھا؟ کیونکہ دنیائے اسلام میں بہت شدت پسندی بھی کسی حد تک دیکھنے میں آئی جب مظاہرے کیے گئے. ظاہر ہے کہ آپ اس میں کسی شخص کو بلیم نہیں کر سکتے, اس کے ریئیکشن کو بلیم ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب مذہبی معاملات سامنے آتے ہیں تو اس میں اس حد تک ریزن کا دخل نہیں رہ جاتا. تو برطانیہ میں یہ کیا صورتحال رہی, کس طرح سے دیکھا سب نے اس کو؟
جی برطانیہ کے اندر کچھ ڈیوائڈ کچھ ہارڈ لائنز جو ہیں وہ تو ان کو سپورٹ ہی کرتے رہے تھے شروع سے آخر تک, اور ان کی تھوڑی سی فالوئنگ بھی تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا, لیکن میجورٹی جو ہیں مسلم یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہیں وہ اس سچویشن کی وجہ سے کوئی کنفرنٹیشن چاہتے نہیں تھے, اور ایک عجیب درمیانی سی سچویشن میں سکتے تھے, اور لیکن اب جو ایک دم سے آیا ہے ان کا یہ فیصلہ, اور اگر برطانیہ کی حکومت جلدی سے جلد فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہوگا کہ اگر وہ تھوڑی دیر رہتے ہیں تو کہیں سپورٹ ان کو اور زیادہ نہ کریٹ ہو جائے یہاں پر.
اچھا اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کے یہ جو ایک بڑے جسے کہنا چاہیے کہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیشہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ صرف اظہار خیال کرتے ہوئے بلکہ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بھی, اب ہم ایک تھوڑی سی بالکل ہٹ کے بات کرتے ہیں. برطانیہ میں شدید بارشیں ہوئی ہیں, سیلابی وارننگ جاری کر دی گئی ہے, محکمہ موسمیات نے کہا کہ ہفتے کے روز ہوا کا کم دباؤ ہوگا جنوبی وہ حصے سے برطانیہ میں داخل ہو گیا ہے اور مزید بارشیں ہوں گی, مزید تیز ہواؤں کا سبب بنے گا. تو کس طرح سے کیا جا رہا ہے, کہاں کہاں پہ کن لوگوں کو خطرہ ہے؟
یہاں پر سرٹن ایریاز ہیں, کیونکہ ایک تو آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ ایک آئی لینڈ ہے اور سرٹن ایریاز جو ہیں وہ سی لیول کے بہت قریب ہیں, اگر کنٹینیوسلی بارش ادھر ہوتی ہی رہتی ہے اس کی وجہ سے زمین جو ہے سیچوریٹڈ رہتی ہے ایٹ ٹائم, یہاں پانی کا لیول اوپر رہتا ہوتا ہے, تو جب اس اگر کوئی بہت زیادہ جس طرح کی فلڈ بارش آنے کے چانسز ہیں تو سرٹن ایریاز جو ہیں جس طرح آکسفورڈ کے قریب ہے اور کچھ نارتھ میں ہیں ایریاز اور کچھ ویسٹ میں بھی ہیں یہ فلڈڈ ہو جاتے ہیں. وہاں کے جو لوکل رہنے والے ہیں کچھ سال پہلے تو وہاں کچھ ایک دو لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, لیکن پراپرٹی وغیرہ کافی ڈیمیج ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ریورز ہیں جو کہ پانی کا جب ان کے اوپر پریشر زیادہ آتا ہے تو وہ اتنی پانی کو کنٹین کر نہیں سکتے, تو اس کی وجہ سے جتنی بھی پاپولیشن ساتھ رہ رہی ہوتی ہے کافی سفر کرتی ہے اس کی وجہ سے.
تو لیکن منظر یہ تو بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, اگر یہاں پر بھی سیلاب کی وجہ سے لوگ متاثر ہونے لگ جائیں تو پھر عام دوسرے ملکوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. آج میں خاص طور پر یہ ٹاپک اس لیے اٹھایا کیونکہ پاکستان میں بھی سیلاب کی صورتحال کے بارے میں ہم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اتھارٹی کے اسپوکس پرسن سے بات کر رہے تھے, تو ان کا کہنا ہے کہ اویئرنیس کی کوشش کی گئی ہے اس دفعہ پاکستان میں جہاں تک کیمپین کی گئی ہے, تو کیا اس سلسلے میں یہاں پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ چونکہ یہ سطح بہت کم ہے, نیچی ہے, اس حساب سے ان کو کیا کرنا چاہیے یا اس کو کسی بھی طرح سے بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں, کیونکہ آج کل تو ترقی بہت آگے جا چکی ہے, چیزیں آگے جا چکی ہیں.
جی ایکچولی یہاں پر پورا سسٹم اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکا جس طرح پاکستان میں تو فلڈ آتے رہے ہر سال, ہر چند سالوں بعد فلڈ آتے ہیں. پاکستان کے ریورز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, بہت مائٹی ہیں, یہاں پر چھوٹے چھوٹے ریورز ہیں, اس لیے یہاں پر پہلے کبھی اتنی انہوں نے اس طرح اتنا دھیان دیا نہیں, لیکن پچھلے چند سالوں سے جس طرح کے گلوبل جو ہیں موسم کے حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں اسی سینریو میں برطانیہ کے اندر بھی لوگ پریپیئر نہیں تھے, اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ پریپیئر ہو رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہوا کہ اس ایریا کے اندر پراپرٹی جو ہے اس کی قیمت اتنی کم گر گئی ہے کہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں ان جگہوں کی پراپرٹیز کو, اور جو لوگ ہیں وہ کافی سفر کر رہے ہیں, تو ایک طرف وہاں پر بھی گورنمنٹ کو ریلیف دینی ہے, پھر فلڈز آتے ہیں تو اس کی ریلیف دینی پڑتی ہے ان کو, تو کافی یہاں پر کمپلیکیشن تھوڑی سی زیادہ ہے.
بہت بہت شکریہ منظر, اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو, پھر آپ سے میری بات ہوگی, بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف جو کہ مشرق وسطی کا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سراج وہاب صاحب, بہت جانا پہچانا نام ہمارے سننے والوں کے لیے. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
جی سراج صاحب, کئی طرح کے موضوعات ہیں, شام سے بات کرتے ہیں, شام سے شروع کرتے ہیں. حلب میں آج جو ہے جو فلاش پوائنٹ ان کا بنا ہوا, بالکل کہتے ہیں کہ بے انتہا وہاں پر گولہ باری ہے, روز درجنوں کے حساب سے وہاں پر لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. ابھی مشرق وسطی کے بارے میں جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو ہم بعد میں آئیں گے, آپ یہ بتائیے گا وہاں پر جو حلب میں کہتے ہیں کہ طیاروں نے بمباری کی ہے, وہاں پر بچے بھی ہلاک ہو گئے ہیں, پانچ افراد کی ہلاکت کی فوری طور پر خبر ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اقوام عالم پر زور دیا کہ وہ شام کے بحران کو ختم کرنے کے لیے کوششوں میں اضافہ کریں. اب کس نوعیت کی کوشش درکار ہے وہاں پر سراج صاحب؟ 18 مہینوں سے ہم اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں, اب تک ہزاروں لوگ مر چکے ہیں, لیکن ابھی تک بظاہر سامنے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. لختر ابراہیمی کا کہنا بھی یہی ہے کہ شام میں جو بحران ہے اس کے ختم ہونے میں ابھی وقت لگے گا, کتنا اور وقت؟
دیکھیے جو امریکن انتخابات جب تک کہ اس کا پورا مرحلہ ختم نہیں ہو جاتا, وہاں پر سیریا کے اندر کوئی انٹرنیشنل پیش رفت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ تمام ساری دنیا کے اندر اس وقت وہ تمام سارے لوگ جو یورپین ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں یا دوسرے عرب لیگ کا حوالہ ہے یا OIC کا حوالہ ہے, یہ تمام سارے لوگ جو ہیں اسی وقت لیڈ لے سکتے ہیں جبکہ ایک بہت پاورفل کنٹری یعنی کہ امریکہ جب تک کہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے اس پرٹیکولر کرائسس کا ریزولوشن شاید بہت زیادہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اس وقت جو ہے ملٹری کانفلکٹ ہو گئی ہے, یہ صرف محض ایک سویلین کانفلکٹ نہیں رہی. جو دوسرے عرب اسپرنگ کے حوالے سے جو ریولیوشن آئی تھی اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تمام ساری ملٹریز نے عوام کے خلاف فائرنگ کرنے سے یا اس ریولیوشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا, جیسے کہ ایجپٹ کے اندر آرمی نے ریفیوز کر دیا تھا مبارک کے آرڈرز کو اور کہا تھا کہ وہ اپنی عوام پہ اس طرح کی کاروائی نہیں کریں گے. ہو بہو یہی بات یمن میں بھی ہوئی, حالانکہ وہاں کی آرمی میں ڈویژنس تھے لیکن ایک بڑا ڈویژن نے جو ہے اپنی ہی عوام پہ گولی چلنے سے انکار کر دیا. لیبیا کے اندر بھی بالکل ہو بہو یہی معاملہ ہوا, لیکن سیریا بالکل مختلف معاملہ ہے. سیریا کے اندر یہ جو کانفلکٹ ہوئی ہے یہ ایک ملٹری ڈائمینشن اس نے اختیار کر لی ہے اور ملٹری ڈائمینشن کے اندر دو جنگجوؤں کے پاس بھی جس قسم کی لائٹ آرمز موجود ہیں اور رجیم کے پاس جس طرح کے ہوائی حملہ کرنے کی جو صلاحیت اس وقت موجود ہے اس سے ایک اسٹیلمٹ بنا ہوا ہے. یہاں پہ زمینی طور پر تو جنگجوؤں کے ہاتھ میں بہت زیادہ جو ہے اقتدار ہے, وہ بہت آسانی سے آپریٹ کر سک رہے ہیں, لیکن چونکہ رجیم کے پاس ہیلی کاپٹر اور ہیلی کاپٹر گن شپس موجود ہیں اور ہوا کے اندر ان کا مکمل کنٹرول ہے, تو لہٰذا وہ اس طرح کی انجریز اور اس طرح کے جیسے کہ حلب کا آپ نے ذکر کیا یا اس سے پہلے ہومس کا ذکر آیا اور یا اس سے پہلے الیپو کا ذکر آیا, تو یہ تمام ساری چیزیں جو ٹریجڈیز وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ بالکل ہوتی رہے گی. اس لیے کہ رجیم کے پاس صرف یہی ایک ڈیفنسو میکانزم رہ گیا ہے.
اچھا,
اس کے علاوہ چونکہ
جی اسرائیل صاحب میں آپ کو تھوڑا سا مجھے ایک آج تھوڑا ایجوکیٹ کیجئے اس مسئلے کے اوپر. جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہم بڑی طاقتوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ خطے میں مشرق وسطی کے اندر عرب لیگ بھی تھی, مشرق وسطی کے معاملوں کو طے کرنے کے لیے OIC میں بھی بات کی جا سکتی تھی, تو اور ان لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں, پھر بھی دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟
دیکھیے وسائل ہے لیکن جو ملٹری جو اسٹرینتھ ہے یا ملٹری مائنڈ ہے وہ عرب دنیا کے پاس موجود نہیں ہے یا کسی بھی ملک کے ممالک کے پاس موجود نہیں ہے. جہاں تک اگر آپ OIC کا حوالہ لے لیں یا OIC کا کیس لے لیں تو OIC 57 ممبر کنٹریز ہیں لیکن کسی ایک کی بھی ایسی آرمی موجود نہیں کہ جو دوسری جگہ جا کے انٹرفیئر کرے یا وہاں کی زمینی حقائق یا زمینی سچویشن کو چینج کر سکے. انٹل نو فلائی زون اگر آپ کو وہاں پر لگانا ہے جیسے لیبیا کے اندر لگایا گیا تو اس کے اندر آپ یورپین ممالک کی ضرورت ہے. کوئی مسلم کنٹری اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نو فلائی زون جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکے کسی بھی دوسرے ملک پہ. جہاں تک کہ سیریا کا معاملہ ہے آپ جانتی ہیں کہ سیریا بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اس لیے کہ اس میں رجیم کو ایران کی پوری مکمل طور پر حمایت حاصل ہے. وہاں پر لبنان کا معاملہ ہے جس میں حزب اللہ جو ہے ایک عام گروپ ہے جو پوری طرح سے بشار الاسد رجیم کی حمایت کر رہا ہے. تو جو مسلم ممالک ہیں ان کے پاس ریسورسز تو ہے لیکن ان کے پاس ملٹری مائٹ نہیں ہے کہ وہ اندر زمین کے اوپر کسی قسم کی کوئی تبدیلی لا سکے. یہ صرف ویسٹرن کنٹریز کے پاس اور امریکن نیشنز کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے اور جب تک کہ وہ اس میں لیڈ نہیں لیتے ہیں, جیسے کہ اگر رجیم کے پاس ہوائی صلاحیت اس وقت موجود ہے, اگر نو فلائی زون امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ رجیم چند لمحوں کی بات ہوگی کہ وہ کرمبل کر جائے.
اچھا سرائے صاحب, آج ایک بڑی جسے کہتے ہیں دل کو ہاتھ لگانے والی ایک خبر سامنے آئی ہے. سیو دا چلڈرن نامی تنظیم کے مطابق یہ ہے کہ شام میں بچے اب ٹراؤما کا شکار ہیں کیونکہ ان کو خود بھی مارا جا رہا ہے, ان کے سامنے ان کے عزیز و اقارب یعنی اور ان کے والدین تک جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ چلو یہاں پر تو ملٹری مائنڈ کی اب ضرورت نہیں ہے کہ کوئی NGO یا مشرق وسطی کا کوئی معتبر ادارہ ان بچوں کی مدد کر سکے؟
بالکل ہونا چاہیے, آپ نے بالکل, یہ بڑی شرمناک بات ہے. وہ تمام سارے ملکوں کے لیے جو ہمیشہ ہر وقت حامی برتے رہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے جو ہے کام آئیں گے اور مسلمان آپس میں اخوت کی بات کرتے ہیں, بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ تمام سارے ممالک کو ایک ہو کر ان بچوں کی مدد کو فوری طور پر سامنے آنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملٹری مائٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بھی اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ تمام سارے لوگ اس بات سے قائف ہیں کہ اگر وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں سیرین معاملات میں تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے اندرونی معاملات میں انہوں نے مداخلت کی, اور کیا ایسے اس سے یہ نہ تھا یہ نہ ظاہر ہو جائے کہ کل اگر یہاں پہ دوسرے ممالک میں اسی طرح کی اگر کوئی کرائسس ڈیولپ ہوتی ہے تو کیا دوسرے ممالک اس طرح سے انٹرفیئر کریں گے. یہ تمام ساری چیزیں, کیونکہ سیریا ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ جو کرائسس ہم ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بدترین صورت حال ہے وہاں پر, اس لیے کہ اس وقت یہاں پہ مشرق وسطی میں جو اخبارات یہاں پہ بتا رہے ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ جو تصاویر آ رہی ہیں, تو وہ جو بارہا یہاں پر جو لوگ کہتے تھے جمعہ کے خطبے میں یا دوسری مجلس وغیرہ میں, یہ ہر بار یہ کہتے تھے کہ اسرائیل نے بہت مذمت بہت مظالم ڈھائے ہیں عربوں پر, مسلمانوں پر, فلسطینیوں پر, لیکن یہ جو سیریا میں ہو رہا ہے تو اتنا شرمناک واقعہ ہے کہ کوئی ایک دم سب چپی سادے ہوئے ہیں. اور یہ جو اب جو رپورٹ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے تو اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ ٹراما بلکہ ایک پورا جنریشن جو سیریا کا جو آنے والا ہے وہ اس ٹراما کا شکار ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو جنریشن سامنے آئے گا یہ اپنے دلوں میں کوئی بہت اچھی جو ہے امیجز کے کام میں نہیں آئے گا.
اچھا سراج صاحب, آخری دو ڈھائی منٹ ہے ہمارے پاس میکسیمم, اور دو سوال ہے میرے پاس. ایک تو ہمیں یہ بتائے گا کہ حماس کے سینئر عہدیداروں کے مطابق جلا وطن لیڈر خالد مشال اپنے منصب سے الگ ہونے کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں, جس سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 16 برسوں کے بعد حماس کے نئے لیڈر کا انتخاب ہوگا. کتنی اہم ہے یہ خبر اور کتنی عام ہوگی یہ تبدیلی خود فلسطین اور ہمسایہ ملکوں کے لیے؟
دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہے, لیکن اس کے بارے اس میں ابھی بہت سارے شک و شبہات ہیں. کیا خالد مشال کا یہ سٹیٹمنٹ کہ وہ اقتدار میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا اس کی پریزیڈنٹشپ میں حماس کی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیا واقعی اس طرح کی بات ہے یا یہ کوئی ایک حربہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون دوسرے لوگ سامنے آنے میں انٹرسٹڈ ہے یا کون جو ہے اس حماس کی باغڈور سنبھالنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پوری حماس کی لیڈرشپ اس کا بیس سیریا تھا. سیریا کے بشر اسد نے حماس کی پوری لیڈرشپ کو پناہ دے رکھی تھی اور وہاں پہ ان کا پورا بیس تھا. سیریا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے حماس بالکل بکھر کے رہ گیا ہے, حماس لیڈرشپ بکھر گئی ہے. تو خالد مشال کا یہ کہنا کہ وہ لیڈرشپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بہت مانکس اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس کے پیچھے دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی وہ اس لیڈرشپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ود ان حماس کون ایسے لوگ ہیں جو سامنے آ کے حماس لیڈرشپ قبول کرنا چاہتے ہیں.
اچھا آخری اب سوال ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ابھی صدر اوباما نے بھی جو اپنی بات کی تو جہاں پر انہوں نے شدت پسندی اور انتہا پسندی کی بات کی, ساتھ میں انہوں نے ایران کے جوہری پروگراموں کے ہتھیاروں کے پروگرام کو روکنے کے بارے میں بھی سخت لفظوں میں انتباہ کیا ہے. آپ اس مسئلے کو کس حد تک بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ ایران پر سخت پابندیوں کے علاوہ اور کن اقدامات کی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے ایران جہاں تک کہ اوباما کی فورن پالیسی کا سوال ہے, اوباما نے تو اسرائیل کو بہت ریسٹرین کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسی کوئی ایک طرفہ کاروائی نہ کریں جس سے خطے کی جو ہے صورتحال مزید جو ہے پیچیدہ ہو جائے. ظاہر ہے اس میں جو ایڈریس ابھی ان کا ہوا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے حوالے سے جو ہونے والا ہے اس میں جو جس کے ایکسپٹس باہر آئے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے صاف کہا کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی کو یعنی اسرائیل کو اس ایران پہ اٹیک کرنے کی اجازت دیں گے. تو جہاں تک کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے, ان کی فورن پالیسی کا سوال ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کو یوں کنٹین کیا جا سکتا ہے کہ جو سینکشنز ایران پہ لگائے گئے ہیں وہ سینکشنز کو مزید اور جو ہے بڑھا دیے جائیں, اور تاکہ اسرائیل کی جو تیل کی منڈی کے اندر جو ان پر جو جس وقت کی جو پریشانیاں ان کو اس پر اس وقت ہو رہی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارآمد ثابت ہوگی, اور اس سے ایرانی عوام جو ہے یہ سمجھیں گے کہ ان کی رجیم نے یا ان کی حکومت نے ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے, لہذا وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کریں. سوائے اس کے اوباما ایڈمنسٹریشن کے پاس اور کوئی دوسرا اس کا حل نہیں ہے جب تک کہ الیکشنز نہیں ہو جاتے. جہاں تک مٹ رومنی کا سوال ہے, میں کہتا چلوں کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کا مکمل سپورٹ کریں گے کہ وہ اس وقت جو ہے ایران پہ اسٹرائک کر دیں گے.
اچھا سراج صاحب, ایران کے بارے میں بہت ساری دلچسپ چیزیں ہیں, مثلا جیسے پچھلے دنوں ہوتا تھا کی خبریں تھیں کہ ترکی جو ہے وہ سونے کے ذریعے سونا جو گولڈ کی پرائسز ہے اس کی وجہ سے مدد کر رہا ہے, پھر عراق کے اوپر بات ہو رہی تھی. اپنے آئندہ پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سارے موضوعات کے اوپر بھی بات کریں. تو آج کے پروگرام کا اب ہمارا وقت ختم ہوا, آپ سے بات کرتے ہوئے پروگرام کا وقت کافی جلدی ختم ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, بہت سارے سوال رہ بھی جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سراج صاحب, ایز آلویز آئی ایم گریٹفل, آپ سے میری پھر بات ہوگی تو بہت بہت شکریہ. تو اب ہم اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر میری معذرت قبول کیجیے کہ آپ سے آج بھی بات نہیں ہو سکی, لیکن آئندہ ہم اپنے موضوعات کم رکھیں گے تاکہ اپنے سننے والوں کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. میرے ساتھ آج پروڈیوسر نیلوفر مغل تھیں اور جرین بربری ہماری انجینئر ہیں, اور ہمارے ساتھ آج ہمارے نئے ساتھی بھی ہیں اور جو کہ آپ آئندہ نام سنا کریں گے ندیم یعقوب صاحب کا, وہ بھی ہمارے ساتھ رہے. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. We'll be right back.